وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ زَكَاةٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ هِيَ غَرَامَةٌ مَالِيَّةٌ فَتُعْتَبَرُ بِسَائِرِ الْمُؤْنِ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَالصَّارَ كَالْعُشْرِ وَالْخِرَاجِ وَلَنَا أَنَّهَا عِبَادَةٌ فَلَا تَتَأَدَّى إِلَّا بِالْإِخْتِيَارِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الْإِبْتِلَاءِ وَلَاخْتِيَارَ لَهُمَا لِعَدَمِ الْعَقْلِ بِخِلَافِ الْخِرَاجِ لِأَنَّهُ مُؤْنَةُ الْأَرْضِ۔ بھئی گزشتہ سبق کے آخر میں یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا امام کرخی اور ابو بکر جساس رازی رحمہم اللہ، ان کا اختلاف ذکر ہوا تھا۔ امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی فی الفور ضروری ہے، جب واجب ہو جائے فوراً ادا کرنا پڑے گی، اور دلیل انہوں نے یہ ذکر کی تھی کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں مطلق امر آیا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ جلدی کرو یا دیر سے کرو، مطلق امر ہے۔ کیا ہے؟ مطلق امر ہے، اس میں کسی قسم کی قید نہیں، اور مطلق امر تقاضا کرتا ہے کہ فی الفور مامور بھی کو بجا لایا جائے، یعنی جو حکم دیا گیا ہے فوراً اس پر عمل کیا جائے۔ یہ کس کا مقتضا ہے؟ مطلق امر کا، مطلق امر اس کا تقاضا کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی مطلق امر آیا ہے، لہذا یہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ فوری ادائیگی ہونی چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے واجب ہے تراخی کے طریقے پر، تراخی کے ساتھ، یعنی بعد میں بھی کیا کر سکتا ہے؟ ادا کر سکتا ہے۔ اور دلیل ان کی یہ دلیل ذکر کی، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ساری عمر جو ہے وہ اس کی ادا کا وقت ہے، عمر بھر میں وہ جب بھی ادا کرے گا اس زکوٰۃ کو، اس کو ادا ہی کہیں گے، قضا نہیں کہیں گے۔ معلوم ہو ساری عمر اس کی ادائیگی کا وقت ہے، اور جب ساری عمر اس کی ادا کا وقت ہے تو معلوم ہو فی الفور ادائیگی ضروری نہیں۔ اور نیز اسی لیے وہ فرماتے ہیں وَلِحَادَ لَا يَزْمَنُ بِحَلَاكِ النِّصَابِ بَعْدَ التَّفْرِيقِ، کہ وہ شخص ضامن نہیں ہوگا نصاب کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے، بعد التفریقی، کوتاہی کرنے کے بعد۔ تفریق کا کیا معنی؟ کسی چیز میں حد سے کمی کرنا، تو کوتاہی کرنے کے بعد۔ بھئی اس کی میں نے صورت ذکر کر دی، وہ فرماتے ہیں ان کی دلیل چل رہی ہے کہ کہتے ہیں اسی وجہ سے اگر نصاب ہلاک ہو جائے تو اس پر ضمان نہیں آتا۔ صورت یہ، ایک آدمی ہے اس پر مال نصاب کے بقدر مال تھا اس کے پاس، اور اس پر سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، لیکن اس نے سستی کی، کوتاہی کی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور کچھ مدت کے بعد اس کا وہ سارا مال ہلاک ہو گیا، سارا مال ختم ہو گیا، تو اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ بھائی فقہا کیا فرماتے ہیں؟ اس سے زکوٰۃ ساقط ہو گئی، کیونکہ اس بیچارے کا سارا مال ختم ہو گیا۔ تو امام ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس صورت میں اس پر ضمان نہیں آ رہا، وہ جو زکوٰۃ واجب ہوئی تھی اب وہ اس کے ذمے نہیں ہے، یہ بھی اسی وجہ سے کہ فی الفور اس کی ادائیگی ضروری نہیں، بلکہ ساری عمر میں کیا ہے، اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اگر فی الفور یعنی جیسے ہی واجب ہوئی تھی زکوٰۃ، اسی وقت اس کی ادائیگی ضروری ہوتی، پھر تو اس صورت میں اب جب اس کا مال ہلاک ہوا ہے تو اس پر کیا آنا چاہیے؟ ضمان آنا چاہیے، لیکن اس پر ضمان نہیں آتا، اور فقہا کیا فرماتے ہیں؟ اس شخص سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ زکوٰۃ کی ادا کا وقت کیا ہے؟ ساری عمر ہے، لہذا یہ فی الفور ادائیگی اس میں لازمی نہیں ہے۔ ہاں بہتر تو یہی ہے کہ فوراً کیا کر دے، ادائیگی کر دے، لیکن تراخی کے ساتھ بھی جائز ہے، تراخی کے ساتھ بھی واجب ہوئی ہے زکوٰۃ، بھائی تراخی کے طریقے پر۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ تو آگے کہتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ زَكَاةٌ، اور بچے اور مجنون یعنی پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے، خلافاً لِلشَّافِعِيِّ رحمہ اللہ، بخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ کے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بچہ اور مجنون جو ہیں ان کے مال پر بھی زکات واجب ہوگی، لہذا ان کا جو نگران ہوگا وہ ادا کرے گا، اس میں سے کیا کرے گا، ادا کرے گا بھائی، جبکہ ہمارے نزدیک بچے اور مجنون پر نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زکات جو ہے ایک مالی غرامت ہے بھائی، کیا ہے، مالی غرامت ہے، تو لہذا اس کا، یعنی غرامت کہتے ہیں بھائی، یاد رکھیے غرامت، دیکھیے کتاب میں فإنہ یقول، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ غرامت مالیت، زکات کیا ہے، مالی غرامت ہے۔ غرامت کہتے ہیں زمان کو، زمان، تاوان، جرمانہ بھائی، زمان بھائی، تو وہ فرماتے ہیں یہ ایک مالی زمان ہے، مالی زمان ہے، یعنی مال واجب ہوا ہے، مالی چیز کے واجب ہونے کو غرامت کے ساتھ تعبیر کیا کہ یہ اس پر مال واجب ہوا ہے، مال واجب، لہذا اس کو باقی جو مالی بوجھ ہیں انہی پر قیاس کیا جائے گا، جو باقی مالی بوجھ انسان پر پڑتے ہیں، یہ بھی زکات بھی کیا ہے، ایک مالی زمان ہے، تو اس کو انہی پر قیاس کیا جائے گا، اور وہ مالی بوجھ تو بچے اور مجنون پر بھی واجب ہوتے ہیں، ان کے مال میں سے ادا کیے جاتے ہیں، لہذا زکات بھی ان کے مال میں سے ادا کی جائے گی۔ تو مثلا بھائی ایک بچہ ہے، اس کے والدین نے کیا کیا ہے، اس کا نکاح کر دیا، اور پھر مثلا والدین کا انتقال ہوا، تو اب یہ اس کی بیوی ہے، اس کا نفقہ کس میں سے دیا جائے گا، اس بچے کے مال میں سے دیا جائے گا بھائی، کیونکہ یہ اس کی بیوی ہے، تو اس کا نفقہ کس پر آئے گا، بچے پر آئے گا بھائی، سمجھ۔ اسی طرح اگر بچے کے پاس زمین ہے، اگر وہ عشری زمین ہے تو اس میں سے عشر دیا جائے گا، اگر خراجی زمین ہے تو اس میں سے کیا ادا کیا جائے گا، خراج ادا کیا جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں دیکھو یہ جو بیوی کا نفقہ ہے، یا اسی طرح عشر ہے، یا اسی طرح خراج ہے، یہ سارے کیا ہیں، یہ مالی بوجھ ہیں جو اس پر، اس شخص پر ڈالے جاتے ہیں جس نے نکاح کیا، اس پر شریعت نے کیا کیا، بیوی کا خرچہ ڈال دیا کہ اس کا خرچہ، رہنے سہنے کھانے پینے کا خرچہ اس شخص کے ذمے ہوتا ہے، تو جیسے یہ مالی بوجھ ہیں اسی طرح یہ زکات بھی کیا ہے، ایک مالی زمان ہے، تو اس کو بھی ان پر قیاس کیا جائے گا، اور وہ مالی بوجھ تو بچے پر بھی آتے تھے، کس پر آتے تھے، بچے، اسی طرح مجنون پر بھی آتے ہیں، اس کے مال میں سے بھی وہ ادا کیے جاتے ہیں، تو لہذا اس زکات کو بھی اس پر قیاس کیا جائے گا، تو یہ بھی ان کے مال میں سے ادا کی جائے گی، بچے اور مجنون کے مال میں سے۔ دلیل ان کی سمجھ میں آئی بھائی، کہ دیگر مالی بوجھ جو ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں، وہ بچے کے مال پر لازم ہوتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، ایک مالی زمان ہے زکات، جب یہ مالی زمان ہے تو یہ انہی کی طرح ہوا، اور وہ تو بچے کے اور مجنون کے مال میں سے بھی ادا ہوتے ہیں، لہذا اس کو بھی ادا کیا جائے گا، تو بچے اور مجنون پر بھی معلوم ہوا زکات واجب ہے، ان کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ تقریر سمجھ میں آ گئی بھائی، یہ معنی ہے خلاف علی شافعی رحمۃ اللہ، بخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ کے، فَإِنَّهُ يَقُولُ هِيَ غَرَامَةٌ مَالِيَّةٌ، وہ فرماتے ہیں کہ زکات جو ہے یہ ایک مالی زمان ہے، مالی تاوان ہے، فَتُعْتَبَرُ بِسَائِرِ الْمُؤْنِ، تو اس کو قیاس کیا جائے گا باقی، مؤن کہتے ہیں بھائی بوجھ کو بھائی، باقی جو بوجھ ہیں یعنی جو مالی بوجھ ہیں ان پر اس کو قیاس کیا جائے گا، کا نفقت الزوجات، جیسے بیویوں کا نفقہ ہے، وصارک العشر والخراج، اور یہ کس کی طرح ہو گیا، عشر اور یہ عشر اور خراج کی طرح ہو گیا، یہ ان کی دلیل ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا عبادتن، ہم کہتے ہیں نہیں یہ مالی زمان نہیں ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ عبادت ہے، زکات کیا ہے، عبادت ہے، اسی لیے شریعت نے بڑی آسانیاں دیں، مال ہو نصاب کے بقدر، ہر مال میں نہیں بلکہ کتنا مال ہو، نصاب، اور مال بھی کون سا ہو، بڑھنے والا ہو، مال نامی ہو، سمجھ میں آیا؟ سونا چاندی کرنسی یا سامان تجارت ہو، گھر کے سامان میں نہیں ہے. نیز اور سہولت دی کہ مال آتے ہی فوراً نہیں زکات آئے گی بلکہ ایک سال پورا گزرے گا، تو اس میں یہ تو زکات جو ہے یہ عبادت ہے بھائی. فلا تتعدى الا بالاختيار تحقيقا لمعنى الابتلاء، پس یہ زکات ادا نہیں ہوگی مگر اختیار کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اختیار کے ساتھ، کہ زکات ادا کرنے والے کو اختیار بھی ہو. تحقیقا لمعنى الابتلاء، ثابت کرنے کے لیے ابتلاء کے معنی کو. ابتلاء کہتے ہیں آزمائش، آزمائش کے معنی کو ثابت کرنے کے لیے اختیار ماننا پڑے گا. کیا ماننا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر عبادات لازم فرمائی ہیں اور یہ ان عبادات کے ذریعے بندوں کی آزمائش کی گئی ہے کہ کون ان پر عمل کرتا ہے اور ان کو بجا لاتا ہے اور کون ان پر عمل نہیں کرتا، کون ان پر عمل نہیں کرتا. اور آزمائش تبھی ہوگی جب اس شخص کو اختیار بھی ہو. اگر اس بیچارے کو اختیار ہی کوئی نہیں ہے پھر آزمائش ہے جی؟ آزمائش اسی میں ہے نا کہ اپنے اختیار سے ایک آدمی کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اختیار کا ہونا ضروری. تو آزمائش تب ہی ہوگی جب ان کے لیے کیا مانا جائے؟ اختیار. اور اختیار تو ان دونوں کو نہیں ہے بھائی، نہ مجنون کو اختیار ہے اور نہ بچے کو. جب ان کو اختیار نہیں ہے تو یہاں پر آزمائش بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آزمائش تو کہاں ہوتی ہے؟ جہاں دوسرے کو اختیار ہو کہ دیکھیں وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا عبادت، ان کے زکات عبادت ہے. فلا تتعدى الا بالاختیار، تو یہ ادا نہیں ہوگی مگر اختیار کے ساتھ ہی. یعنی ادا کرنے والے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے اختیار کا ہونا ضروری. بھائی کیوں اختیار کا ہونا ضروری ہے؟ اس کے بغیر ادا نہیں ہوگی. کہتے ہیں تحقیقا لمعنى الابتلاء، آزمائش کے معنی کو ثابت کرنے کے لیے. تبھی کس کون سا معنی ثابت ہوگا؟ آزمائش کا معنی ثابت ہوگا تبھی آزمائش پائی جائے گی، اس کے بغیر تو آزمائش ہی نہیں. بغیر اختیار کے ولا اختیار لہما، اور ان دونوں کا تو کوئی اختیار نہیں ہے. شریعت نے بچے اور مجنون کو اختیار نہیں دیا، چنانچہ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی بچہ اگر خود اپنی زکات ادا کرتا ہے اپنے مال کی تو وہ بھی فرماتے ہیں ادا نہیں. معلوم ان کے نزدیک بھی بچے کو اختیار نہیں ہے، وہ دے تو رہا ہے اپنے مال کی زکات لیکن وہ ادا نہیں ہوئی کیونکہ اختیار ہی نہیں ہے. اور یہاں پر مقصود کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے کیا ضروری ہے؟ اختیار کا ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے اختیار نہیں ہے. تو وہ بھی فرماتے ہیں وہ جو نگران ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کے مال میں سے ادا کرے گا، وہ خود ادا نہیں کر سکتا. یہ معنی ہے ولا اختیار لہما، اور ان دونوں کا تو کوئی اختیار نہیں ہے. لعدم العقل، عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مجنون میں تو عقل بالکل ہے ہی نہیں، اور بچے میں بھی اگر وہ سمجھدار بھی ہے تو وہ عقل پوری نہیں ہے بھائی. تو ان دونوں کا کوئی اختیار نہیں ہے عقل نہ ہونے کی وجہ سے. جب اختیار نہیں تو پھر ان کی آزمائش بھی نہیں، اور جب آزمائش نہیں تو ان پر یہ زکات بھی فرض نہیں، کیونکہ زکات عبادت ہے اور عبادت کس لیے ہے؟ آزمائش کے طور پر ہے کہ کون ان پر عمل کرتا ہے اور کون عمل نہیں کرتا. بخلاف الخراج، یہاں سے جواب دے رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے قیاس کا. انہوں نے زکات کو قیاس کیا تھا عشر اور خراج پر، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ عشر اور خراج پر آپ قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. زکات اور چیز ہے، عشر اور خراج اور چیز ہیں. زکات عبادت ہے جبکہ خراج وہ بوجھ ہے، مالی بوجھ جو شریعت نے ڈالا ہے اس شخص پر. خراج کیا ہے؟ مالی بوجھ ہے بھائی، مالی بوجھ ہے. چنانچہ آپ نے مسائل پڑھے ہوں گے کہ کچھ زمینیں خراجی ہیں کچھ عشری زمینیں ہیں. عشری زمین جس میں پیداوار کا دسواں حصہ دینا پڑتا ہے، چاہے تھوڑی ہو پیداوار چاہے زیادہ ہو، کتنا حصہ دینا پڑتا ہے؟ دسواں حصہ بشرطے کہ اس کو پانی اس کو اس زمین کو پانی خود نہ لگانا پڑتا ہو، بارش وغیرہ کی وجہ سے پانی ہو جاتا ہے، یا دریا ساتھ ہے یا خود ہی پانی اس کے سیم وغیرہ وہاں پہنچتا ہے، اس طرح کی جگہ ہے، اور اگر پانی خود لگانا پڑتا ہے یا اس کا خرچہ وغیرہ اس پر ہوتا ہے تو پھر یاد رکھیے وہاں عشر بھی نہیں ہے، نصف عشر ہے. آگے ابھی تفصیل باب آنے والا ہے اس کا، بھائی عشر وغیرہ کا یاد رکھیے. تو یہ زمینیں دو قسم کی ہیں، کچھ عشری ہیں ان میں عشر آتا ہے، اور کچھ خراجی ہیں جن میں کیا دینا پڑتا ہے، خراج دینا پڑتا ہے، تو اس کی بھی مقدار ہے جو فقہ کی کتابوں کے اندر مذکور ہے. بھائی تو عشری زمین وہ ہے، یاد رکھو کہ مسلمان کسی علاقے پر جب قبضہ کر لیں، جہاد میں مصروف ہیں اور وہ علاقہ انہوں نے فتح کر لیا، اور پھر خلیفۃ المسلمین جو ہے ان لوگوں سے زمینیں لے لے اور مسلمانوں کے حوالے کر دے، مسلمانوں کو اس کا مالک بنا دے. تو اب اس کے مالک چونکہ مسلمان ہیں تو ان کو عشر دینا پڑے گا پیداوار کا دسواں حصہ، یا بعض صورتوں میں بیسواں حصہ جیسے میں نے بھی ذکر کیا. اور اگر خلیفۃ المسلمین یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان لوگوں سے زمینیں نہ چھینی جائیں، زمینیں انہی لوگوں کے پاس رہنے دی جائیں، ان کافروں کے پاس، ان سے خراج وصول پھر کیا جائے، جو خاص حساب اور تناسب سے مختلف زمینوں کے اعتبار سے وصول کیا جاتا ہے، تو پھر یہ خراجی زمین کہلاتی ہے. کس کے پاس ہے یہ؟ کفار کے پاس ہے، تو ان سے خراج لیا جاتا ہے بھائی سال بھر میں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ عشر کے اندر فرق خراج اور عشر میں یہ ہے کہ عشر میں پیداوار ہوگی تو دسواں حصہ دیں گے، پیداوار زیادہ ہے تو عشر بھی زیادہ ہوگا، پیداوار کم ہے تو عشر بھی اتنا ہی کم، اور پیداوار نہیں ہے تو عشر بھی نہیں ہے. جبکہ خراج کے اندر سال بھر کے اندر وہ مقدار دینا پڑے گی، چاہے کوئی وہ چیز کچھ کاشت کرے یا کاشت نہ کرے وہ اس کو دینا پڑے گا بھائی، جو خراج ہے خراج ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے خراجی زمین اگر پھر کافر سے کوئی مسلمان خرید لیتا ہے تو بھی وہ خراجی ہی رہے گی، عشری نہیں بنے گی. اب اس کو بھی کیا دینا پڑے گا؟ خراج دینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. اسی طرح مسلمانوں کی زمین تھی، عشری زمین تھی، لیکن کافر نے اس کو خرید لیا تو بس اب یہ کیا بن جائے گی؟ خراجی زمین بن جائے گی، خراج لیا جائے گا. پھر اس کو بعد میں کوئی مسلمان واپس بھی خرید لے پھر یہ عشری نہیں بنے گی بلکہ کیا رہے گی؟ خراجی ہی رہے گی. تفصیل سمجھ میں آ گئی. تو ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اس زکات کو خراج پر قیاس کرنا صحیح نہیں، اس لیے کیونکہ زکات عبادت ہے جبکہ خراج وہ مؤنت ہے، یعنی بوجھ ہے، مالی بوجھ ہے جو اس شخص پر ڈالا گیا ہے، تو لہذا وہ اس پر قیاس نہیں کر سکتے. ایک عبادت ہے اور دوسرا کیا ہے؟ بوجھ ہے، لہذا دونوں مختلف چیزیں ہیں. اور اسی طرح عشر بھی عشر پر بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا زکات کو، اس لیے کیونکہ عشر میں دونوں پہلو ہیں، عشر میں اس میں بوجھ والا پہلو بھی ہے اور اس میں عبادت والا پہلو بھی ہے. کون سا پہلو ہے؟ بوجھ والا پہلو بھی ہے، اور تو اس میں مؤنت والا، مؤنت میم پر ضمہ ہے اور یہ حمزہ ساکن ہے، مؤنت، اور اسی طرح مؤنت بھی لفظ ہے، اس کو اسی طرح دونوں طرح پڑھتے ہیں، دونوں لفظ آئے ہیں بھائی. تو عشر میں مؤنت والا پہلو بھی ہے، بوجھ والا پہلو بھی ہے اور عبادت والا پہلو بھی ہے. بوجھ والا پہلو بائیں لحاظ ہے کہ عشر کے اندر دیکھو شریعت سال کے گزرنے کی شرط نہیں لگاتی، بلکہ جیسے پیداوار ہوئی فوراً کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں سے عشر دینا پڑے گا. جبکہ زکات میں تو کیا سہولت دی تھی شریعت نے؟ سال گزرنے کی سہولت دی تھی. اور نیز عشر کے اندر نصاب کی بھی شرط نہیں ہے، جتنی بھی پیداوار ہوگی اس میں سے کتنا دینا پڑے گا؟ دسواں حصہ دینا پڑے گا، دینا پڑے گا. اور نیز عشر دین وغیرہ کی وجہ سے ساقط بھی نہیں ہوتا، حالانکہ زکات کے ابھی مسائل آگے آئیں گے، زکات دین یعنی قرض وغیرہ کی وجہ سے زکات کیا ہو جاتی ہے؟ ساقط ہو جاتی ہے. ایک آدمی ہے، اس کے پاس 15 لاکھ روپے ہیں لیکن اس پر قرضہ 20 لاکھ روپے ہے، تو اس شخص پر زکات نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ یہ جتنا مال ہے یہ تو کس کے اندر آ جاتا ہے؟ قرضے کے اندر ہی اس کا آ جاتا ہے، لہذا یوں سمجھیں گے گویا اس کے پاس مال ہے ہی نہیں، تو اس پر زکات نہیں. تو لہذا عشر جو ہے اس میں دونوں پہلو ہیں، مؤنت والا پہلو بھی ہے اور عبادت والا. تو مؤنت والا پہلو کس اعتبار سے ہے؟ میں نے کیا بتلایا کہ اس میں شریعت نے سال کے گزرنے کی شرط بھی نہیں لگائی، اس میں نصاب کی شرط بھی نہیں لگائی، اس کی وہ اور نیز وہ دین وغیرہ کی وجہ سے ساقط بھی نہیں ہوتا. معلوم وہ کون سا پہلو ہے؟ بوجھ والا، مؤنت والا پہلو ہے، دینا پڑے گا ہر حال کے اندر بھائی. اور نیز عبادت والا پہلو بھی ہے باعتبار مصرف کے، کہ یہ کس کو دی جاتی ہے؟ فقراء کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو یہ عشر دیا جاتا ہے، تو اس میں عبادت والا پہلو بھی ہے. لیکن بوجھ والا، مؤنت والا پہلو عشر کے اندر غالب ہے، غالب ہے. اور عبادت کا پہلو تابع ہے، تو اعتبار غالب کا ہوتا ہے، تابع کا نہیں، تو لہذا اس پر بھی آپ قیاس نہیں کر سکتے. زکات کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عشر میں کون سا پہلو غالب؟ مؤنت والا پہلو غالب ہے، تو لہذا جو پہلو غالب ہے اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو اس گویا اس یہ مؤنت ہے، اور زکات تو عبادت ہے، تو عبادت کو مؤنت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیے اب کتاب پر کہتے ہیں بخلاف الخراج، بخلاف خراج کے، لئنہ مؤنت الارض، کیونکہ خراج جو ہے وہ زمین کا بوجھ ہے. وَكَذَلِكَ الْغَالِبُ فِي الْعُشْرِ مَعْنَ الْمُؤْنَتِ، اور اسی طرح غالب جو ہے عشر کے اندر بھی بوجھ والا معنی ہے، مؤنت والا معنی ہے. وَمَعْنَ الْعِبَادَتِ تَابِعٌ، اور عبادت والا معنی اس کے اندر تابع ہے. تو لہذا اس کو، زکات کو خراج اور عشر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. آگے فرماتے ہیں، الگ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، ولو افاق فی بعض السنت فہو بمنزلت افاقته فی بعض الشہر فی الصوم، کہتے ہیں اگر مجنون جو ہے اس کو افاقہ ہو گیا، فی بعض السنت، سال کے کچھ حصے کے اندر، سال کے کچھ حصے میں اس کا جنون ختم ہو گیا، وہ صحیح ہو گیا اور پھر دوبارہ اس کو جنون ہو گیا، تو سال کے کچھ حصے کے اندر بھی جنون ختم ہو جائے اور اس کو افاقہ ہو جائے، تو اس پر زکات واجب ہوگی، اس کے مال میں سے دی جائے گی. اور یہ اسی طرح ہے جس طرح رمضان کے اندر، رمضان کے اندر اگر مجنون کو کچھ دیر کے لیے افاقہ ہو گیا، تو اس رمضان کے مہینے کے روزے اس پر فرض ہو جائیں گے. بعد میں اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گی؟ اس روزوں کی قضا کرنا پڑے گی. تو لہذا رمضان کے اندر اگر مجنون کو کچھ دیر کے لیے بھی افاقہ ہو جائے، تو وہ پورا رمضان کے مہینے اس پر فرض ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر سال بھر کے اندر اگر اس کو کسی وقت افاقہ ہو گیا، تو اس سال کی زکات بھی اس کے ذمے لازم ہو جائے گی. تو ہمارے نزدیک تو مجنون پر زکات نہیں، لیکن اگر سال بھر میں کسی وقت اس کو کیا ہو گیا افاقہ، تو اس سال کی زکات کیا ہوگی؟ اس پر لازم ہوگی، بشرطے کہ اس کا مال نصاب کو پہنچتا ہو. یہ معنی ہے ولو افاق فی بعض سنتی، اور اگر اس مجنون کو افاقہ ہو گیا کچھ سال کے کچھ حصے میں، فہو بمنزلتی افاقتی فی بعض الشہر فی الصومی، تو یہ اسی درجے میں ہے جیسے کہ اس کو افاقہ ہو، فی بعض الشہر مہینے کے کچھ حصے میں، فی الصومی کس کے اندر؟ روزے کے اندر. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہو یعتبر اکثر الحولی، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ اعتبار کرتے ہیں اکثر سال کا. وہ فرماتے ہیں سال کا حساب لگاؤ، اگر سال کا اکثر حصہ یعنی 6 ماہ سے زائد، اکثر شے کیا ہوتا ہے؟ نصف سے زائد. تو سال کا اگر اکثر حصہ یعنی 6 ماہ سے زیادہ عرصے تک اس کو افاقہ رہا، جنون نہ تھا اس دوران، اور کچھ حصہ جنون رہا لیکن وہ نصف سے کم ہے، تو اس صورت میں اس سال کی زکات اس پر واجب ہوگی، ورنہ اس پر زکات واجب نہیں ہوگی. تو وہ کس کا اعتبار کرتے ہیں؟ اکثر کا اعتبار کرتے ہیں. یہ معنی وان ابی یوسف رحم اللہ علیہ، ابو یوسف رحم اللہ سے یہ ایک روایت ہے کہ انہ یعتبر اکثر الحول، کے اعتبار کیا جائے گا سال کے اکثر کا. ولا فرق بین الاصلی والعارضی، اور کوئی فرق نہیں ہے اصلی جنون میں اور عارضی جنون میں. یاد رکھیے جنون دو قسم پر ہے، ایک جنون اصلی ہے ایک جنون عارضی. جنون اصلی یہ ہے کہ وہ شخص جو بالغ ہوا تو بالغ ہوتے وقت ہی وہ جنون کی حالت میں تھا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ جنون اصلی کہیں گے. بالغ ہی کس حالت میں ہوا ہے؟ جنون کی حالت میں ہوا ہے، اس وقت بھی وہ مجنون ہی تھا. اور ایک جنون عارضی ہے کہ جب بالغ ہوا اس وقت تو جنون نہیں تھا، بعد میں اس کو پیش آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ جنون عارضی ہے، عارضی. تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں ولا فرق بین الاصلی والعارضی، کہ اصلی اور عارضی جنون میں کوئی فرق نہیں بھائی، کوئی فرق نہیں. یعنی جیسے پیچھے مسئلہ ذکر ہوا، سال کے اگر کچھ حصے کے اندر اگر اس کو افاقہ ہو گیا تو اس سال کی زکات اس پر واجب ہوگی، چاہے وہ جنون اصلی ہو چاہے عارضی ہو. جی اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ جو فرماتے ہیں کہ اکثر سال کا اعتبار کیا جائے گا، تو یہاں بھی اصلی اور عارضی کا کوئی فرق نہیں. ہمارے نزدیک چاہے جنون اصلی ہو چاہے عارضی ہو، دونوں کا ایک حکم ہے. وعن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے یہ روایت ہے کہ انہ اذا بلغ مجنونا، کہ جب وہ شخص جو ہے وہ بالغ ہوا مجنونا، اس حال میں کہ وہ مجنون تھا یا جی جنون اصلی تھا، یعتبر الحول من وقت الافاقتی، تو وہ فرماتے ہیں سال کا اعتبار کیا جائے گا افاقے کے وقت سے. بمنزلت الصبی اذا بلغا، اس بچے کے درجے میں جو بالغ ہو، جب وہ بالغ ہو بھائی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے وہ فرماتے ہیں وعن ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے، تو اس سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ ان سے روایت ہی ہے، اس سے اگرچہ یہ شبہ پڑتا ہے. امام صاحب کا مذہب ہی یہ ہے، امام صاحب کے نزدیک جب ایک شخص جب بالغ ہوا تو کس حالت میں تھا؟ جنون کی حالت میں تھا، پھر کچھ مدت کے بعد جا کر کسی وقت اس کو افاقہ ہوا، جنون ختم ہوا، وہ صحیح ہو گیا، اور اس کے پاس مال پہلے سے ہی ہے، نصاب کے بقدر مال پہلے سے ہی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب افاقہ ہوا اس وقت سے سال کا اعتبار کریں گے. اب سال کی گویا ابتدا ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ اور پھر جب پورا سال ہو جائے گا تو پھر آئے گی زکات، ورنہ زکات نہیں ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ جنون اصلی کی صورت میں جس وقت افاقہ ہوتا ہے اس وقت سے سال کا اعتبار کیا جائے گا، اس سے پہلے اگرچہ اس کے پاس نصاب کے بقدر مال تھا بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں. جیسے کہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس وقت سے سال کا اعتبار شروع ہوتا، سال کا اعتبار کیا جاتا ہے. اس سے پہلے اگرچہ مال تھا بھی اس کے پاس، لیکن اس سے پہلے وہ نابالغ تھا، اس پر زکات واجب نہیں تھی، تو اس وقت کا اعتبار نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے. امام صاحب سے روایت ہے کہ انہ اذا بلغ مجنون، کہ جب بالغ ہو جائے اس حال میں کہ وہ مجنون ہو، وہ شخص یعتبر الحول من وقت الافاقتی، تو اعتبار کیا جائے گا سال کا افاقے کے وقت سے. بمنزلت الصبی اذا بلغ، اس بچے کے درجے میں جب وہ بالغ ہو جائے، تو یہ بھی اسی کی طرح ہے. وليس على المكاتب زكات، اور مکاتب پر زکات نہیں ہے. مکاتب پر مکاتب میں نے ابھی گزشتہ سبق میں جیسے ذکر کیا، وہ غلام جسے آقا نے کیا کہہ دیا، مثلا تم مجھے 5 سال کے اندر 15 لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو. غلام نے اس کو قبول کر لیا، تو یہ مکاتب ہے. اور مکاتب جو ہے اسے آقا جبرن خدمت نہیں لے سکتا، یہ جائے گا اور جا کر پیسے کمائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا۔ تو یہ جو مکاتب ہے، اب یہ تجارت اس نے شروع کر دی، مال اس کے پاس کافی سارا ہے اور خرید و فروخت کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کی ملکیت کامل نہیں، اس کی ملکیت کا قبضہ بے شک اس کا ہے، تصرف بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کی ملکیت کامل نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ادا کر دے گا وہ مال 15 لاکھ 5 سال میں ادا کر دے گا تو آزاد ہو جائے گا، اگر ادا نہ کر سکا پھر عقد ہی ختم ہو جائے گا، پھر وہ عام غلام بن جائے گا، تو یہ پھر غلام بن جائے گا، اور جو کچھ اس کے پاس ہوگا اس سارے کا مالک بھی کون بن جائے گا؟ آقا ہی بن جائے گا۔ تو معلوم ہوا اس کی ملکیت کامل نہیں ہے، تو لہذا اس پر زکات واجب نہیں ہوگی، کیونکہ حالانکہ ملکیت کس قسم کی ہونا ضروری ہے؟ کامل ملکیت۔ تو کہتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاتٌ، اور مکاتب پر زکات نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، اس لیے کیونکہ وہ مالک نہیں ہے، مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ہر اعتبار سے، یعنی پورے طور پر یہ مالک نہیں ہے، ہر اعتبار سے یہ مالک نہیں ہے، قبضے کے اعتبار سے تو مال پر قبضہ اس کا ہے، اس اعتبار سے تو مالک ہے، لیکن تصرف کے اعتبار سے یہ پورا مالک نہیں ہے۔ سمجھ میں؟ جی دیکھیے کتاب پر، کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، اس لیے کیونکہ یہ مالک نہیں ہے، مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ہر اعتبار سے، یعنی پورے طور پر، لِوُجُودِ الْمُنَافِي، بوجہ ایک منافی چیز کے پائے جانے کے، کیونکہ ایک مالک ہونے کے منافی ایک چیز پائی جا رہی ہے، وہ ہوا رق، اور وہ غلامی ہے کہ یہ غلام ہے، وَلِهَذَا لَمْ يَكُن مِّنْ أَهْلِ أَن يُعْتِقَ عَبْدَهُ، لہذا یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو اہل ہوں کہ وہ اپنے غلام کو آزاد کریں، یہ اپنے غلام کو آزاد کرنے کے اہل لوگوں میں سے نہیں ہے۔ بھائی سمجھ میں؟ یہ اپنے غلام کو، غلاموں کی تجارت تو کر رہا ہے، خرید و فروخت بھی کر رہا ہے، لیکن ان کو آزاد نہیں کر سکتا، کرے بھی تو وہ غلام آزاد نہیں ہوتا، تو یہ اپنے غلام کو آزاد نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ یہ پورے طور پر مال کا مالک نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، جی یہ وہ مسئلہ آ گیا جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ ایک شخص پر اگر قرضہ ہے اور اس نے مثلا اس پر 15 لاکھ قرضہ ہے اور مال اس کے پاس 10 لاکھ ہے یا 15 لاکھ ہے، لیکن یہ مال اگرچہ نصاب سے زائد ہے لیکن کس میں چلا جاتا ہے؟ یہ سارا قرضے ہی میں چلا جاتا ہے، تو لہذا اس صورت میں بھی اس پر زکات نہیں آئے گی۔ تو معلوم ہوا کہ ایک شخص پر اگر قرضہ ہے اور وہ قرضہ اس کے سارے مال کا احاطہ کر لیتا ہے، قرضے کے اندر وہ سارا مال آ جاتا ہے، تو اس شخص پر زکات نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ، اور جس شخص پر ایسا دین ہے، يُحِيطُ بِمَالِهِ، جس نے جو احاطہ کر لیتا ہے، گھیر لیتا ہے اس کے سارے مال کو، فلا زکات علیہ، تو اس پر زکات نہیں ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ یجب لتحقق السبب، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر زکات واجب ہوگی، جس کے پاس مثلا مال کتنا ہے، نصاب کے بقدر مال ہے اور اس پر قرضہ بھی ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شک قرضہ ہو لیکن اس پر زکات واجب ہوگی، لتحقق السبب، سبب کے پائے جانے کی وجہ سے، کیونکہ زکات کا سبب پایا جا رہا ہے، وہ ہوا ملک نصاب نامین، اور وہ کیا ہے؟ نصاب نامی کا مالک ہونا، وہ ہوا ملک نصاب نامین، وہ نامی نصاب کا مالک ہونا ہے۔ بھائی اس کے بعد مال ہے یا نہیں؟ مال ہے، اور مال بھی کس قسم کا ہے؟ سونا چاندی کرنسی یا مال تجارت، اور یہ مال نامی ہے یا مال نامی نہیں ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ مال نامی ہے، تو وہ مال نصاب نامی کا مالک ہے، اور نصاب نامی کو شریعت نے سبب قرار دیا، جس شخص کے بعد بھی نصاب نامی ہوگا اس پر کیا واجب ہوتی ہے؟ زکات، لہذا اس پر بھی زکات واجب ہوگی۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ مشغول بحاجتہ الاصلیہ، کہ وہ جو نصاب نامی ہے وہ تو مشغول ہے اس کی حاجت اصلی میں، وہ نصاب نامی اگرچہ اس کے بعد وہ مال ہے لیکن وہ مال کس کے اندر مشغول ہے؟ حاجت اصلی، یعنی وہ کس چیز میں پورا ہو جاتا ہے؟ قرضے میں ہی وہ تو پورا ہو جاتا ہے، تو یہ وہ اس کی حاجت اصلی بنیادی ضرورت کے اندر ہی پورا ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ مشغول ہے. فاعتبر معدوما، تو اس کو معدوم شمار کیا جائے گا، گویا کہ ہے ہی نہیں. کلما المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة، جیسے کہ وہ پانی جسے لازم کر لیا گیا، بالعطش یعنی جس کو لازم کر لیا گیا پیاس کے لیے. بھئی ایک آدمی ہے وہ جنگل میں سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس اچھا خاصا پانی موجود ہے، اچھا خاصا پانی موجود ہے، لیکن اس کو خوف ہے کہ اگر میں نے یہ پانی اس سے وضو کیا تو پھر میرے اور سواری کے پینے کے لیے پانی کہیں جنگل کے اندر ہمیں نہیں ملے گا. تو اس صورت میں آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ اس شخص کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. تو آپ دیکھیے یہ پانی جس کو کس کے لیے لازم کر لیا اس نے، پینے کے لیے، اس کو وضو کے حق میں معدوم شمار کیا گیا، یوں سمجھا گیا گویا اس کے پاس پانی ہے ہی نہیں، پانی ورنہ تو تیمم کی اگر پانی کا اعتبار کریں گے پھر تو اس کو تیمم کی اجازت نہیں ہے بھائی، کیونکہ تیمم کی اجازت کب ہے؟ جب پانی نہ ملے. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فلن تجدو ما، جب تم کو پانی نہ ملے بھائی، تو لہذا اس پانی کو کیا شمار کیا گیا؟ معدوم، کیونکہ یہ اس کی حاجت اصلی میں مشغول ہے یہ پانی. تو یہاں بھی اسی طرح اس کے پاس اگرچہ وہ مال ہے لیکن وہ مال کس کے اندر مشغول ہے؟ اس کی حاجت اصلی یعنی اس کے قرضے کے اندر مشغول ہے، لہذا اس کو معدوم شمار کریں گے، گویا اس کے پاس مال ہے ہی نہیں، اور جب مال ہے ہی نہیں تو اس پر زکات بھی نہیں آئے گی. یہ معنی کل ما المستحق بالعطش، وہ پانی جسے پیاس کے لیے لازم کر لیا گیا، وثياب البذلة والمهنة، البذلتی یہاں بھی تا پر دو نقطے ہونے چاہیے بھائی، گولتا جو ہے، البذلتی، ثياب بذلا کہتے ہیں کام کاج کے کپڑے بھائی، کام کاج کے وقت انسان جو کپڑے عام کپڑے پہنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثياب بذلا. اسی طرح ثياب محنت، ثياب محنت جو ہے یہ بھی کام کاج کے کپڑے اور اسی طرح عام استعمال کے جو کپڑے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثياب محنت کہتے ہیں، ثياب محنت. تو دونوں یہ مترادف ہیں بھائی، سمجھ میں آئے بھائی، مترادف ہیں. تو جیسے یہ جو عام استعمال کے اور کام کاج کے کپڑے ہیں ان کے اندر بالاتفاق زکات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے زکات ان کے اندر؟ کیونکہ یہ اس کی حاجت اصلیہ کے اندر مشغول ہیں، تو ان کو یوں سمجھا جائے گا گویا ہیں ہی نہیں، اور جب ہیں ہی نہیں تو ان پر زکات بھی واجب نہیں ہوگی. تو دلیل دیکھیے دوبارہ بھائی، ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ مشغول بحاجتہ الاصلیتی، کہ یہ اس کے پاس جو نصاب نامی ہے یہ مشغول ہے اس کی حاجت اصلی میں. فاعتبر معدوما، تو اس کو معدوم شمار کیا جائے گا. کلما المستحق بالعطش، جیسے کہ وہ پانی جس کو لازم کر لیا گیا ہو پیاس کے لیے. وثياب البذلة والمهنة، اور جیسے کہ کام کاج کے اور عام استعمال کے کپڑے ہیں، تو یہ بھی انہی کی طرح ہے. وَإِن كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِن دَيْنِهِ زَكَّ الْفَاضِلَ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا. اسی صورت میں ایک آدمی پر مثلا 15 لاکھ قرض ہے اور اس کے پاس مثلا اس سے کچھ زائد ہے رقم، مثلا اس کے پاس 20 لاکھ ہیں، کتنے ہیں؟ پچھلی صورت میں تو قرضے کی ادائیگی کے بعد نصاب کے بقدر مال بچتا ہی نہیں تھا، 15 لاکھ قرضہ تھا تو مثلا 15 لاکھ ہی اس کے پاس موجود تھے، اب مال کچھ زائد ہے قرضے سے، قرضہ ہے 15 لاکھ اور مال کتنا ہے؟ 20. تو یہ جو زائد مال ہے اس کی زکات اس کو دینا پڑے گی، کیونکہ یہ اس کی حاجت اصلیہ کے اندر مشغول نہیں ہے بھائی، یہی ذکر کر رہے ہیں. وَإِن كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِن دَيْنِهِ، اور اگر اس کا مال اس کے دین سے زیادہ ہوا، زَكَّ الْفَاضِلَ، تو یہ زکات دے گا زائد مال کی. اِذَا بَلَغَ نِصَابًا، جب یہ کس کو پہنچے؟ نصاب کو، یہ زائد مال نصاب کو پہنچتا ہو. اگر 15 لاکھ قرضہ ہے اور مال اس کے پاس ہے 15 لاکھ اور چند ہزار ہیں، تو یہ چند ہزار تو نصاب کو نہیں پہنچتے، لہذا ان پر زکات نہیں ہوگی، لیکن اگر نصاب کو پہنچتا ہے پھر زکات آئے گی. یہ معنی اذا بلغ نصابا، جبکہ وہ زائد جو ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہو، لفراغه عن الحاجت، اس لیے کیونکہ یہ حاجت سے فارغ ہے، یعنی اس سے زائد ہے. بس بهذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.